بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، ان کے ساتھ داخل ہونے والے دو آدمی، انہوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے خواب میں دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور وہ چیل کوے نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں. بہرحال دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا بھی معمول ہے کہ کوئی آتا ہے تعویذ لینے کے لیے تو پہلے دین کی بات، تعویذ سے پہلے جس کے نام کا تعویذ لے رہے ہو اس سے محبت تو پیدا کر لو. تعویذ اللہ کے نام کا ہے، قرآنی آیات کا ہے، تو بھائی پہلے اللہ سے تعلق قائم کر لو، پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. ہم پہلے کیا کرتے، تعویذ پر اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں. ہماری کیفیت ایسی ہے کہ جتنا ہمیں پیناڈول سے بخار کے دور ہونے پر یقین ہے، اللہ کے نام کی مدد پر اتنا بھی یقین نہیں. جیسے حضرت مولانا یحیٰ مندی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب تھے، بیان میں کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر گنگا کے باہر کھڑے ہو اور گنگا جو ہے خوب موجے مار رہا ہو دریا، اور آپ اللہ کا نام لیں، ادھر سے ادھر پار ہو جائیں گے. ایک دیہاتی، اس کو ضروری کام تھا اور گنگا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس نے کہا مولوی صاحب نے تو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ہاں، اس نے کہا بسم اللہ، پاؤں رکھا ادھر سے ادھر پار، وہاں سے بسم اللہ کا ادھر آ گیا. ایک دفعہ اسی طرح یہ دیہاتی صاحب پھر کھڑے ہوئے تھے، دیکھا امام صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں اور طغیانی آئی ہوئی ہے، مسجد اختر کے امام صاحب. اب یہ میں نے نہیں بتایا کہ میں تھا یا امام نائب امام تھے. تو طغیانی آئی ہوئی تھی، اس نے کہا امام صاحب چلے، کہاں چلے، طغیانی آئی ہوئی ہے. کہاں چلے، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، یہاں سے وہاں پار ہو جائے گا. بے بھائی کشتی تو آنے دے. کشتی وشتی کہا آپ میں، دیہاتی نے جو ہاتھ پکڑا تو خرم صاحب کہاں چھڑا سکتے ہیں اس کا ہاتھ. صحیح جی. اب جناب والا وہ لے کے آگے چلا، آپ چلے اللہ کا نام تو لیں. اب اس نے تو لیا اعتماد سے اللہ، وہ تو دریا کے اوپر اوپر، مولوی صاحب دریا کے نیچے نیچے غوطے مار رہے ڈس ڈس ڈس. تو کہہ دینا آسان ہے، اعتماد کا ہونا بات ہے کہ اللہ کے نام پر اتنا یقین کہ ایسا ہی ہوگا، پھر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن میرے اندر وہ یقین، وہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر وہ اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جائے. بہرحال انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو جو ہے ایمان، اسلام، دین اور شرک سے نفرت، یہ سب کچھ دلائی. پھر ان کو اسلام، دین اسلام کی سمجھ دلانے کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آئے. ہاں، انہوں نے کفر کو چھوڑا اور جو ہے اسلام کو قبول کیا. اور پھر جناب والا اس کے بعد انہوں نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی آن کرے گا اور بادشاہ کو دوبارہ شراب پلایا کرے گا. بادشاہ کافر تھا اس وقت کا، مالک بن دعبر نام تھا. لیکن جیسے میں نے کل بتایا تھا، قسمت جب اچھی ہوتی ہے تو پھر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. اس نے ایک خواب دیکھا، بادشاہ نے، مالک بن دعبر نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا جس کو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں اور سات دبلی پتلی لاغر گائے ہیں، لیکن یہ لاغر گائے موٹی تازی گائے کو کھا جاتی ہیں. اسی طرح اس نے دیکھی کہ سات کوپلے ہیں جو تر و تازہ ہیں, ہری ہیں, اور سات کوپلے وہ خشک. اس نے تعبیر دینے والوں کو جمع کر لیا کہ بھئی تعبیر دو, ہاں تم تو بڑے ماہرین ہو. اپنے زمانے کے انہوں نے علامہ ابن سیرین کو جمع کر لیا سارے, سب نے کہا اضغاف و احلام منتشر سوچوں کا نتیجہ ہے, منتشر سوچوں کا نتیجہ ہے. جیسے انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا اڑ رہا ہے, ہاں, اور اچانک ایسا لگتا ہے وہ گر رہا اور اچانک انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے, حالانکہ گر نہیں رہا ہوتا. صحیح ہے جی. اسی طرح بہت سارے منتشر حالات, کبھی جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے وہی اس کے خواب میں آنے لگتی. جیسے بچوں کو بھوت چڑیل سے ڈرانا نہیں چاہیے, بھوت آ جائے گا چڑیل آ جائے گی. صحیح ہے جی. ہمارے زمانے میں ایک پچھل پیری آتی تھی بھائی, وہ پچھل پیری کیا ہوتی تھی کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں ہمارے پاؤں سیدھے ہوتے ہیں نا, اس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں پھر وہ بچوں کے قریب پہنچتی اور یہاں سے پکڑ کے ان کا خون چوس لیتی ہے. لے بھائی کاپ رہے, اللہ خیر کرے کہاں سے آ جائے گی پچھل پیری. صحیح ہے. ہمارے زمانے کی پچھل پیری تھی, اب زمانے میں نیا جدید دور آ گیا ہے. صحیح ہے جی. ہو سکتا ہے کہ وہ سر پاؤں پہ لگا ہوا, پاؤں سر پہ لگے ہوئے اس چڑیل کے. تو بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے, اس سے بچے ایک تو بزدل ہو جاتے ہیں. میرے حضرت والا حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان بھی ہے بچوں کی تربیت پہ, اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں بچوں کو ڈراؤ نہیں. بہو چلو بھائی, بچہ بزدل 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 بزدل, اب اس کو ہر چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز سے وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے. بچے کو بہادر بنانے کی ضرورت ہے. ایک ہے بدتمیز نہ ہونے دیں, لیکن بزدل بھی نہ ہونے دیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں, بزدل بھی نہ ہونے دیں اور بدتمیز بھی نہ بنائیں. تو بہرحال خواب دیکھنے والے تعبیر دینے والوں نے کہا اضغاث احلام منتشر سوچوں کا نتیجہ ہے, کوئی خواب کی تعبیر نہیں. یہ جو دوسرا آدمی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ تو زندہ بچے گا اور پھر تمہاری ڈیوٹی دوبارہ شروع ہوگی, دیکھو بھائی مجھے مت بھول جانا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر, وہ بادشاہ کے پاس جا کر بھول گیا. اللہ کا کرنا اس کو تب یاد آیا جب یہ خواب بادشاہ نے دیکھا, اور بادشاہ نے یہ خواب 7 سال کے بعد دیکھا. آزمائش دیکھیے, آزمائش. 7 سال کے بعد اس کو یاد آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اس کی خواب کی تعبیر بتا دے گا, لیکن وہ جیل میں ہے, مجھے جیل تک رسائی دے دیجئے اور مجھے ملاقات کی اجازت نامہ دلوا دیجئے. بادشاہ نے اجازت نامہ دلوا دیا. یہ دوڑتا بھاگتا پہنچا, اور ظاہری بات ہے کہ جاتے ہی خواب تو نہیں پوچھا ہوگا, پہلے کیا کہا ہوگا بھائی, جیسے ہم لوگوں کی عام طور پر عادت ہے, آئی ایم سوری. کیا کہا ہوگا بھائی, انا آصف جدن, عربی میں. ہاں ویسے وہاں جو ہے نا اپنی زبان بولی جاتی تھی, نہ عربی جانتے تھے وہ لوگ نہ عبرانی زبان جانتے تھے. وہاں کا بادشاہ جو تھا کئی زبانوں پر مہارت تھی, لیکن اس کو عربی اور عبرانی نہیں آتی تھی. تو بہرحال اس نے کہا انا آصف جدن, ہاں انا انسا, میں بھول گیا بھول گیا بھول گیا. صحیح ہے جی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ یوشع بن نون نے کہا تھا ارے میں تو بھول گیا, ہاں مجھے نہیں بلایا لیکن شیطان نہیں بلایا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, ارے وہ مچھلی خضر علیہ السلام کی علامت جو تھی کہ اللہ نے بتایا تھا آپ کی مچھلی نکلے گی, ہاں اور زندہ ہو کر ایک جگہ سرنگ بنائے گی اور سرنگ بنا کر پانی میں داخل ہو جائے گی, جہاں یہ واقعہ پیش آ جائے وہیں آپ کو خضر ملیں گے. یوشع بن نون بتانا بھول گئے, سفر پہ آگے چل دیے چل دیے. تو اسی طرح یہ جا کے کہنے لگا آئی ایم سوری. صحیح ہے جی, بہت غلطی ہو گئی, آپ یہاں 7 سال انتظار کرتے رہ گئے, میں بالکل ہی بھول گیا. اب آپ سوچئے جو شخص جیل میں اتنا ساتھ رہا ہو اور پھر اس نے تعبیر بھی بتائی ہو اور تعبیر بھی ایسی سچی ثابت ہوئی ہو کہ ایک کو پھانسی لگی اور ایک زندہ بچا ہو, تو اس کو سوائے اس کے کہ قدرت نے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس کو یاد رکھایا جائے، لہذا 7 سال تک اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہم بھی نہیں گزرا، جا کے کہنے لگا یوسف ایہ الصدیق، اے میرے دوست یوسف مجھے ایک خواب کی تعبیر بتا دو. کس نے دیکھا ہے؟ بادشاہ نے دیکھا ہے. اچھا مالک بن دعبر نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں، صحیح ہے، جیسے ہمارے نعیم بھائی، 7 سوکھی سڑی گائیں جیسے ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب. اب مولانا عبدالحسیب صاحب اگر کوئی دیکھے خواب میں، صحیح، یہاں سے ہٹتا ہوں میں، کہ جو ہے جناب والا وہ نعیم بھائی کو اٹھا کے پٹک رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسواسو عالمی کہیں گے نا بھائی، کہ بیکار کی بات ہے، منتشر دماغ کی بات ہے، پاگل ہو گیا. صحیح ہے جی. تو اس نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 لاغر دبلی پتلی گائے ہیں، اور یہ دبلی پتلی گائے موٹی تازی گائے کو کھا جاتی ہیں، اور ساتھ ہی دیکھا کہ 7 کوپلے ہیں ہری بھری تازی تر و تازہ، اور 7 کوپلے ہیں بالکل خشک. تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں لوگوں تک پہنچوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور بادشاہ کو اس کی تعبیر بتا دوں. تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو 7 سال تم پر بہت ہی اچھے خوشحالی کے آئیں گے، اور کھیتی بہت زیادہ ہوگی، تزرعون 7 سنین دعبا، خوب اچھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے. یعنی تم نے جو 7 موٹی گائے دیکھی ہیں وہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، اور جو تم نے 7 گائے تمہارے بادشاہ نے دبلی پتلی دیکھی ہیں وہ قحط سالی کے سال ہیں، کہ جو تم نے خوشحالی کے سال میں کمایا ہوگا، اگایا ہوگا، یہ قحط سالی کا سال اس کو کھا جائے گا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ آخر یہ تعبیر کیسے دی یوسف علیہ السلام نے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کا علم دیا، لیکن کچھ مناسبت بھی تو ہوتی ہے نا بھائی. مناسبت یہ تھی کہ گائے کو کھیتی کے اندر بڑا دخل ہے، کیونکہ کھیتی کے اندر جو ہل چلایا جاتا ہے وہ گائے کے ذریعے ہی چلایا جاتا ہے. تو انہوں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ اس سے مراد کھیتیاں ہیں، اور پھر آگے اشارہ بھی موجود تھا کہ 7 کوپلے ہیں ترو تازہ، اور 7 کوپلے ہیں خشک. 7 ترو تازہ سے مراد 7 سال خوشحالی کے ہیں، اور 7 خشک سالی کے سال مراد ہیں. خواب اتنا ہی تھا، لیکن انہوں نے آگے ایک اور بات بھی بتائی کہ دیکھو جو 7 سال ہو نا خوشحالی والے، تو اس میں جو کچھ اگاؤ ضرورت کے مطابق کوپلوں سے باہر نکالنا، ورنہ جو کچھ ہو وہ کوپل میں ہی رہنے دینا، کیونکہ اللہ کی عادت ہے، نظام عالم ہے، کہ جو دانا کوپل کے اندر رہتا ہے اس کو کیڑا نہیں لگا کرتا. اور پھر تم یہ کرنا کہ جو بچا ہوا دانا ہوگا وہ قحط سالی کے زمانے میں استعمال کرنا. پھر آگے یہ بھی بتایا کہ 7 سال پہلے خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال تم پر قحط سالی کے آئیں گے، پھر 7 سال تمہارا دوبارہ جو ہے نا خوشحالی کے آ جائیں گے. حالانکہ اس کا ذکر اگلے 7 سالوں کی خوشحالی کا ذکر نہیں تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہی ہے کہ 7 سال اگر قحط پڑ جائے 8ویں سال بارش ہو ہی جایا کرتی. اور باب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دی تھی کہ قحط کے بعد جو 7 سال ہوں گے وہ بھی خوشحالی کے ہوں گے. اب یہ دوڑا دوڑا گیا کہ بھائی اب تو نمبر 100/100 ہے. بادشاہ کو جیسے ہی اس نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا تو تھلے بیٹھ جا بھائی. وقال الملک اتونی بھی، جس نے یہ تعبیر دی نا اس کو بلاؤ. اس کے دل میں عظمت بیٹھ گئی، اتنا زبردست، یہ سب بیکار کے جن کو میں پال رہا ہوں، کہہ رہے ہیں ازغاس و عالم منتشر دماغ کی خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور یہ اتنی زبردست تعبیر دے رہا ہے، اور نہ صرف تعبیر دے رہا ہے بلکہ قحط سالی سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. یہ آدمی ہے کون اتنا جینیس آدمی؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو اتنا قیمتی آدمی ہے. بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. قاصد پہنچا، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. کہنے لگے کہ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا حال معلوم کرے جنہوں نے قطعنا ایدیہن, جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اب آپ کو نقطے کی بات بتاؤں گا. پہلی بات تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر کو کی انتہا کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں جیل میں ہوتا اور قاصد میرے پاس آتا میں تو فوراً ہی نکل جاتا, لیکن یوسف کا صبر دیکھو. یوسف کا صبر دیکھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڑبڑ تو صرف کس نے کی تھی؟ زلیخا نے کی تھی. انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی دیکھنے کے بعد, براہ راست زلیخا کا نام کیوں نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ زلیخا سے پوچھے کہ میں بری الذمہ ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا حال معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر چھریاں کیوں چلائی تھیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عزیز مصر تھا جس کا نام قطفیر یا اطفیر لکھا گیا ہے, اس کے احسانات تھے یوسف علیہ السلام پر, تو یوسف علیہ السلام اس کی بیوی کا براہ راست نام لے کر اپنے محسن کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے. احسان کا بدلہ احسان سے ہے. معاملہ گڑبڑ تو براہ راست زلیخا کی تھی, لیکن کہہ رہے نہیں, ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن, بادشاہ سے پوچھے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنی انگلیوں پہ چھری چلا لی تھی, حالانکہ معاملہ تو زلیخا کا تھا. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اپنی مجلس کے اندر, زلیخا بھی آئی. کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اور بادشاہ نے براہ راست یوں کہا, تمہیں کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو اپنے معاملے کو پورا کرنے کے لیے, اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی, براہ راست بادشاہ نے کہہ دیا ظلم تمہارا ہی تھا. معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو حالات سے اور انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور قصوروار یہ عورتیں ہی ہیں. جب یہ معاملہ کھلی گیا نا, تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی ہمت کر لی, کہ اب سچ ہی بول دو, اس میں عافیت ہے کہ ان بیچاریوں کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو میرا ہے. کہنے لگی الان حصحص الحق, اب تو حق ظاہر ہو چکا, انا راوتہ عن نفسی, میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا تھا. وانہ لمن الصادقین, وہ سچوں میں ہے. وہ سچوں میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ نکلنے سے پہلے اس لیے کیا کہ جب بادشاہ بلائے گا تو یقیناً اعزاز و اکرام بھی کرے گا, ہو سکتا ہے کوئی سرکاری عہدہ بھی دے دے, اور اس الزام کے ساتھ کہ یہ آدمی ایسے ایسے کام میں مبتلا تھا لوگ اعتماد نہیں کر پائیں گے, لہذا نکلنے سے پہلے ہی اپنی پارسائی کو صاف کر دی, پارسائی کی وضاحت کر دی, جو دھبا لگا ہوا تھا اس کو صاف کر دیا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ عزیز مصر پھر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے تمہارے گھر میں رہتے ہوئے خیانت نہیں کی, بلکہ خیانت تمہاری بیوی ہی کی تھی. جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا, حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, یہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہنے لگے یہ تو بچھو ہے, بچھو ڈنگ مارتا رہتا ہے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم, مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ بھائی معاملہ تو کلیئر ہو چکا ہے, اب آپ چلیے. تو انہوں نے غسل کیا, نیا جوڑا پہنا, شکرانے کی نماز ادا کی, خوشبو لگائی, اب بادشاہ کے پاس پہنچے. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي, فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. سب سے پہلے تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے براہ راست مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے اس کو براہ راست خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ سات گائے جو موٹی تازی ہیں, یہ سات سال خوشحالی کے ہیں, اور سات سال جو سات گائے لاغر ہیں جو کھا رہی ہیں موٹی تازی گائے کو وہ قحط سالی کے سال ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے پوری تدبیر بتائی. کہنے لگے کہ آپ ایک کام کریں, سب سے پہلے کام تو یہ کریں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں بنا دیں؟ انی حفیظ علیم. دو صفات ذکر کی کہ وزیر خزانہ میں دو صفات ہونی چاہیے, حفیظ حفاظت بھی کرنا جانتا ہو مال کی. انی حفیظ, ہاں میں مال کی حفاظت کرنا جانتا ہوں, کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خود اس غلے کی تقسیم پر کھڑے ہوتے تھے اور اس کا نظام از خود چلایا کرتے تھے. اور دوسری صفت بتائی, علیم, میں نظام حکومت چلانا بھی جانتا ہوں, امانت دار بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں. امانت دار بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں. وزیر خزانہ کے اندر یہ دونوں صفات ہونی چاہیے. اور پھر کہا کہ دیکھیں کہ آپ ان سات سالوں میں ساری حکومت میں یہ اعلان کرا دیں کہ جس کے پاس ذرہ بھر بھی زمین ہے وہ اس میں کاشت کرے, اور جتنا زیادہ کاشت ہو سکتا ہے سب کاشت کیا جائے, اور جتنی کاشت ہو جائے اس میں سے 5%, پانچواں حصہ وہ حکومت لے لے, اس کو محفوظ کر کے غلوں میں غلوں کو رکھ دیا جائے, باقی عوام کے استعمال کے لیے رکھا جائے, 5% لے لیا جائے. باقی جو حکومتی محصولات ہیں, حکومتی زمین ہے, اس پر بھی کاشت کی جائے اور وہ 100% بچا کر رکھا جائے اگلے 7 سالوں کے لیے, اور اس کو کوپل میں چھوڑ دیا جائے. بادشاہ بڑے غور سے سن رہا ہے, اتنی زبردست تدبیر ہے. اور کہنے لگے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قحط صرف مصر میں نہیں آئے گا بلکہ آس پاس بھی آئے گا. آس پاس کے لوگ جب آپ سے لینے آئیں, آپ بے شک ان کو مناسب یا کم قیمت میں بھی دے دیں گے, آپ کے غلے میں کمی بھی نہیں آئے گی, اور آپ کے خزانے کے اندر اتنا روپیہ جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی جمع ہی نہیں ہوا. بادشاہ تو خوش ہو گیا, کہا واہ بھائی, بھائی علماء کو وزیر خزانہ بنا کر دیکھو, علماء کو وزیر خزانہ بنا کر دیکھو. علماء پر انگلیاں تو اٹھاتے ہو, صحیح ہے جی, پہلے ایک دفعہ ملک حوالے کر کے دیکھو, پھر دیکھنا کہ نظام کیسا ہوتا ہے. پڑوس میں بھی تو ہو رہا ہے نا, چل ہی رہا ہے نظام. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. سب سے پہلے مخلص ہونا ضروری ہے, مخلص ہونا ضروری ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اس وقت تک کافر تھا, لیکن کافر بادشاہ سے اپنے لیے وزارت خزانہ مانگ رہے ہیں, کیا یہ صحیح تھا؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے نیچے والے غلے کی ویسی تقسیم نہیں کر سکیں گے اور ملک میں انارکی پھیل جائے گی. چنانچہ اس کام کی ذمہ داری اپنے لیے مانگی. اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب لوگ یوسف علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں گے تو ان کے دین پر خود بخود آ جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مالک بن دعبر نے 1 سال تک ان کو وزارت خزانہ نہیں دی, بلکہ اپنا شاہی مہمان بنا لیا کہ آپ اس کو چھوڑیے, آپ میرے ساتھ رہیے. اور وجہ یہ لکھی ہے کہ مالک بن دعبر بڑا عقل مند آدمی تھا, دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں. چنانچہ جب 1 سال تک یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھتا رہا, اس کے بعد صرف وزارت خزانہ نہیں, پورا ملک ان کے سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لایا. اور اسلام لانے کے بعد اس کا انتقال ہوا, یہ مسلمان ہو کر اپنے زمانے میں دنیا سے گیا. یہ ہے کمال کی بات کہ آدمی ایسا کام کرے کہ جناب اس کا عمل خود تبلیغ بن جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیافہ شناس, یعنی مردم شناس تھے. سب سے پہلے یہ قطفیر, جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا تھا بچپن کے اندر, اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اس کو نا عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا, یہ خاص بچہ ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی, جس نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا استاجرت القوی الامین, کہ آپ رکھ لیں اس کو اجرت پر, کیوں طاقتور بھی ہے امین بھی ہے, طاقتور ڈول نکال کے دکھا دیا تھا، جو 20 آدمی نکالتے تھے خود موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال دیا تھا. امین کیسے ان عورتوں کو کہا تھا تم پیچھے چلو اور میں آگے چلوں گا تاکہ عورتوں پہ نگاہ نہ اٹھے. یہ نبی کی حفاظت کا معاملہ ہے، نگاہ کا، حفاظت کا، صحیح ہے جی. اور پیچھے سے وہ کہتے رہی دائیں بائیں دائیں بائیں، اور اس طرح وہ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے. تو اس لڑکی نے اندازہ لگا لیا کہ طاقتور تو ہے بھی اور ساتھ ساتھ امین بھی ہے. کب وہ لڑکی بھی بہت قیافہ شناس تھی. اور تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو خلافت کے لیے متعین کیا، کہ ان سے بہتر اس وقت کوئی امت میں آدمی نہیں تھا. یہ تین آدمی کے بارے میں آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دے دی، بادشاہ بن گئے. 7 سال خوب جب اچھی کھیتی ہوئی اس میں سے 5% عوام سے جمع کرتے رہے اور باقی عوام پر خرچہ کرتے رہے. باقی جو خود حکومتی محصولات تھے اور حکومتی زرعی زمینیں تھیں وہ پورا کا پورا غلہ جمع ہوتا رہا، جمع ہوتا رہا، جمع ہوتا رہا. اب جب قحط آیا اگلے 7 سالوں کے اندر تو ہر جگہ قحط صرف ملک شام میں، ملک مصر میں نہیں، شام تک پہلا، فلسطین کنعان تک پہلا، جہاں پہ یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد آباد تھی تو وہاں پر ان کو بھی پریشانی ہوئی. یہ انہوں نے ایک ضابطہ طے کیا کہ ہر ایک آدمی کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ دیا جائے گا، جس کو 5 وسق تقریباً آج کے زمانے کے اعتبار سے، 60 وسق 5 من بنتا ہے آج کے حساب سے، 5 من ایک آدمی کا. اور اس کے لیے دن متعین کیے کہ ایک آدمی اتنے دن میں یہ 5 من ختم کر سکتا ہے. پورا انہوں نے ایک نظام بنایا. یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کو پتہ چلا یعقوب علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سنا ہے بھائی مصر کا بادشاہ جب جو بہت انصاف پسند ہوتا ہے اس کی خبریں دور دور تک دنیا میں پہنچ ہی جایا کرتی ہیں. فوراً ہی خبریں دور دور تک پہنچ گئیں، ہاں، کہ بھائی وہاں سے غلہ ملتا ہے، جا کر غلہ لے کر آ جاؤ. ان کے بعد جو جمع پونجی تھی، زیورات وغیرہ تھے، وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیے اور کہا جاؤ بیٹو، ہاں تم 10 جاؤ لیکن بنیامین کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. کہ تم 10 کے 10 جاؤ. اور بادشاہ سنا ہے کہ بڑا ہی نرم دل ہے، اپنے لیے غلہ مانگ کر لاؤ، اگر ایک جاتا تو صرف 5 وسق ملتے، جب 10 گئے تو 50 وسق ہو گئے، ہاں 50 وسق مل جائیں گے، لہذا گزارا کافی عرصے تک چلا جائے گا. 10 کے 10 بیٹوں کو روانہ کر دیا. جب یہ 10 بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن زمانے نے یوسف علیہ السلام کو تبدیل کر دیا تھا. ایک 7 سال کا بچہ اب بعض روایات کے مطابق 40 سال کے بعد دیکھا، 40 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں تو کہاں پہچان ہوتی ہے بھائی. ٹھیک، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت والی فراست ادا فرمائی تھی، پہچان گئے میرے بھائی. ظاہر ہے کہ معاملہ بھی انہوں نے ایسا کیا تھا، بھولنے کی چیز بھی نہیں تھے، وہ 10 کے 10 سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کے پاس آئے، فعرفہم، یوسف تو پہچان گئے، وہم لہم منکرون، لیکن یوسف کے بھائی نہیں پہچانے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو مجھے جاسوس لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم شام سے آئے. شام کہاں سے؟ شام سے. کہا کنعان سے. کہا نہیں، مجھے تو تم پر شبہ ہو رہا ہے، تم دوسرے ملک کے جاسوس ہو. کہا اللہ واللہ، ہم تو نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. کہا اچھا اچھا، پکا ہو گیا. ہاں فعرفہم، جو پہچان تھی ان کی زبان سے نکلوا لی کہ کس کی اولاد ہیں. اگر پوچھتے تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو تو بات کھل جاتی. ہاں کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے آپ اپنے گھر میں اطلاع نہیں کرائیں گے. ہاں تو اطلاع نہیں کرنی تھی، ابھی بھی حکم نہیں تھا، پہچان تو گئے. فطری محبت بھی تھی، باپ کی یادیں بھی تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن ظاہر نہیں فرمایا. کہا بھائی ان کو شاہی مہمان بنا لو. شاہی مہمان بنانے کے بعد ان کو جتنا غلہ دینا تھا اتنا غلہ دیا، اور بلکہ لکھا ہے کہ اس سے دگنا دیا. اور انہوں نے جو اس کے بدلے میں پیسے سونا چاندی دیے تھے اس کو ایک پوٹلی میں باندھ کر ان کے غلے میں چھپا کر واپس رکھوا دیا، اور جو خزانے میں پیسے رقم جمع کرانے تھے وہ اپنے ذاتی خرچ سے جمع کرائے. مفسرین لکھتے کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اپنے والد صاحب اور بھائیوں سے پیسہ لیتے ہوئے اچھا معلوم نہ ہوا، دوسری وجہ یہ تھی کہ حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ ان کے وہاں غربت کے حالات ہیں، اگر ان سے یہ لے لوں گا تو ان کے بعد پیچھے اور جمع پوجی ختم ہو جائے گی، اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا یعقوب علیہ السلام نبی ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ چیز تو واپس آ گئی غلطی سے ہوگی تو وہ دوبارہ ان بھائیوں کو میرے پاس بھیجیں گے، کیونکہ وہ نبی ہیں، خیانت نہیں کریں گے معاملات کے اندر. تو انہوں نے یہ سارا انتظامات کیے، سارے انتظامات کرنے کے بعد کہنے لگے کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 11-12 بھائی ہیں، ایک بھائی ہمارا جنگل میں کھو گیا تھا. اچھا تم تو 10 ہو. کہا وہ 11واں بھائی ہمارا اپنے ابا کو بہت محبوب ہے، وہ کسی کو آنے نہیں دیتے. کہتے تھے، کہنے لگے کہ دیکھ لو میں وزن پورا دے رہا ہوں، اور اگر تم جو ہے اپنے 11واں بھائی کو لے کر نہیں آئے تو آئندہ تم کو میں غلہ نہیں دوں گا، جاؤ یہاں سے. یہ بھائی واپس پہنچے ابا کے پاس تو اتنا غلہ سامان، اب جب سامان کھولا تو اس میں پونجی بھی واپس، تو کہنے لگے کہ یہ بادشاہ ہم پر بڑا مہربان ہے، لیکن ابا جان اس نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ جب آنا تو 11واں بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں دوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر ویسے ہی اعتبار کروں جیسے یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم اب کے پکا وعدہ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، آپ ہم پر اعتماد کر لیں. اب ظاہر ہے قحط کا زمانہ تھا، گھریلو بھی معاملات تھے، دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، اللہ کے نبی کا توکل بھی جمع ہو گیا اور گھریلو حالات کے تقاضے بھی جمع ہو گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے یوسف بنیامین کو ساتھ کر دیا اور عہد و پیمان لیا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو واپس لے کر آنا، یوسف کی طرح اس کو کھو نہیں دینا. اور پھر ایک اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم سب لمبے چوڑے خوبصورت حسین جمیل ہو، شہر مصر میں جب داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مبادہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. کیا باب ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے. ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گناہ کبیرہ کیا، اپنے باپ اپنے نبی جیسے باپ کو تکلیف پہنچائی، اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا. اتنے گناہ کبیرہ کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، ان کو گھر بار سے نہیں نکالا. اپنی اولاد کو دھتکار کے نہیں نکال دینا چاہیے، کوشش میں لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت یو ٹرن کا آ ہی جائے گا. دیر سے آئے تو سمجھے M9 پہ چل رہا ہے، موٹر وے پہ چل رہا ہے، جب تک انٹرچینج نہیں آئے گا اس وقت تک اس کو یو ٹرن نہیں ملے گا. کوئی جو ہے اندر گلی کوچوں کی روڈوں پہ چل رہا ہوتا ہے، میں جنا روڈ پہ جلدی آ جاتا، صحیح ہے جی، اور اگر کراچی کی روڈ پہ ہوتا ہے تو رانگ وے پہ بھی آ جاتا. الحمدللہ توبہ کرتے ہوئے توبہ 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 توبہ، کتنے گناہ ہو رہے ہیں اس زمانے میں، کیا لڑکیوں کا حال ہو گیا، توبہ توبہ، پربتا تو ہے ہی نہیں. دیکھو پینٹ شرٹ پہن کے جا، امام صاحب آپ بھی دیکھو، امام صاحب کو بھی دکھاتے، امام صاحب بھی لگ، ہاں یار زمانہ تو بہت برا، جب ہم ڈراما دیکھیں گے تو فتوا دیں گے نا کون سا سین جائز تھا کون سا ناجائز تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ ظاہری اسباب کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں ظاہری اسباب کی بات بتا رہا ہوں. یہ اس فون سے ایک بات یاد آ گئی مجھے، میں مسجد اکابرین میں، دیکھیں یہ فون مجھ سے نا بیل بند کرنا بھول گیا تھا، میں مسجد اکابرین اسلام میں امامت کرتا تھا عصر کی نماز کا وقت، اللہ کا کرنا کہ میں موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا نماز پڑھائی. اب میرا جو جناب والا تیسری رکعت میں جو بجنا شروع ہوا ڈین 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 ڈین، بھائی اللہ پاک کیا کروں، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی نا خالد بھائی جیسا ایک موٹا تازہ کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب لوگوں کو بتائیں کہ یہ اپنی موبائل کی ٹونیں بند رکھا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں امام ہی مجرم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی امام ہی یہاں پہ بسا پڑا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں یہ ٹرین ٹرین ابھی بج رہی ہے، نماز میں بج جاتی تو کیا ہوتا۔ میرے نزدیک گھنٹی بجنا نماز میں جرم نہیں ہے، انسانی وہ نب دیکھے میں ہمیشہ وہاں رکھا تو بھول گیا جیب میں تھا۔ جرم کیا ہے؟ آپ نے گانے کی بیل کیوں لگائی؟ جرم یہ ہے، وہ تو انسان ہے نا بھائی، بھول گیا نہیں بند کر سکا ٹھیک، لیکن آپ نے گانے کی بیل کیوں لگائی؟ اصل جرم یہ ہے میرے پیاروں، صحیح اصل جرم یہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جملہ کہا، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ میں ظاہری اسباب کے اختیار کر رہا ہوں کہ تم متفرق داخل ہونا، لیکن میں تمہیں اللہ کے معاملے سے بچا نہیں سکتا، جو اللہ نے طے کر دیا وہ تو ہو کے رہے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جیسے ابا نے حکم دیا تھا متفرق دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پہچان لیا۔ اب اپنے پاس بنیامین کو رکھنے کی ایسی عمدہ ترتیب کی کہ پانچ کمرے دیے، کہ ہر کمرے میں دو بھائی، دو 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 دو، دس نمٹ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ کہا بنیامین تم میرے پاس آ جاؤ، بنیامین تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب بنیامین اکیلے میں ہوئے تو بنیامین پر انہوں نے اپنا راز کھول دیا کہ میں تو تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں۔ اب دونوں بھائیوں میں بات چیت، پھر بنیامین نے اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کو بھی ذکر کیا کہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی آپ کے بعد یہ یہ کرتے رہے، ایسا ہوتا رہا ایسا ہوتا رہا، اب مجھے اپنے پاس سے نہ بھیجیں، خدا را میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتا ان لوگوں کے ساتھ۔ رکھنے کی کیا ترتیب کی جائے؟ تو انہوں نے کہا بنیامین نے کہ آسان ہے، آپ ایک کام کریں کہ ہماری شریعت، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر چور پکڑا جائے، سامان اس کے پاس سے نکل آئے، تو اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ یہ چور، ہاں، جس کا سامان ہوتا تھا اس کا غلام بن کر رہے گا۔ تو آپ میرے سامان کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ دیجئے اور پھر سامان میرے اس میں سے برآمد کر کے میں آپ کا غلام بن کر آپ کے پاس رہ جاؤں گا، ان کو یہاں سے روانہ کر دیجئے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر ان کے سامان کے اندر بادشاہ کا ایک خاص پیالہ تھا، بعض نے لکھا وہ زمرد کا بنا تھا، بعض نے کہا سونے کا تھا، بعض نے کہا وہ چاندی کا تھا، اس زمانے کے اندر سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے بھی جائز تھا۔ تو وہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اب ان لوگوں کے چلنے کا وقت آیا، بہت اعزاز اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جب یہ لوگ دور چلے گئے تاکہ شک نہ ہو، تھوڑا فاصلہ انہوں نے طے کیا تو ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی، ہاں اس نے آواز لگائی کہ بھائی رک جاؤ رک جاؤ، تم لوگ تو انکم لسارقون، تم لوگ تو چور ہو۔ والو وہ لوگ متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم نے کیا چیز اپنی ایسی کھو دی؟ کہا ہم نے اپنے بادشاہ کا پیالہ کھو دیا ہے، اور ہم جو شخص وہ پیالہ لے کر آئے گا بادشاہ کی طرف سے ایک اونٹ کے سامان کے برابر اس کو انعام دیا جائے گا، غلہ دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم چور نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ کہا بھائی کوئی ایسی بات نہیں، اگر تم میں کوئی چور ہوا تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہمارے مذہب کے مطابق تو سزا یہ، جس کے اندر سے سامان نکلے گا وہی غلام بنا لیا جائے گا۔ کہا بس چیکنگ کرا دو۔ اب سب کے سامان کی چیکنگ ہوئی، بنیامین کا سامان سب سے آخر میں کھولا، اس میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ بس انہوں نے کہا بنیامین ہمارے پاس رکے گا، اب تمہارے ہی فتوے کے مطابق بنیامین ہمارے پاس رکے گا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ تھا تو ان کو روکنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا سہارا لیا۔ اب ہوا یہ کہ جناب ان کے بھائی سارے جمع ہوئے اور ان سے ایک عاجزی کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم میں چور نہیں ہو سکا، ہم میں چور نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ قالوا ان يسرق فقد سرق خله من قبل، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال بنیامین کی پیدائش پہ ہو گیا، اب یہ دونوں چھوٹے تھے، ایک عورت کے پالنے کی ضرورت تھی، تو ان کی پھپھی یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور ان سے اتنی محبت کرنے لگی کہ اب جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے واپس دے دو، تو انہوں نے ایک بہانہ کیا، ان کے ایک پٹکا باندھ دیا۔ وہ پٹکا کیا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین وہ جنت سے وہ کرتا لے کر آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، ہاں، اور یعقوب علیہ السلام سے ان کی بہن کے پاس آ گیا تھا۔ وہ پٹکا انہوں نے چھپا کر ان کے نیفے میں باندھ دیا اور کہا کہ میرا وہ پٹکا چوری ہو گیا، چوری ہو گیا، چوری ہو گیا۔ دوبارہ شور مچایا، یہ تو معصوم سے بچے تھے، جب چیکنگ ہوئی تو انہی کے پاس سے پٹکا نکلا، چنانچہ پھپھی نے ان کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا، اور جب تک پھپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام ان کے پاس ہی رہے۔ اسی واقعے کی طرف ان کے بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، حالانکہ چوری ہوئی نہیں تھی، حالانکہ چوری ہوئی نہیں تھی۔ وہ جو کرتا تھا، جب یوسف علیہ السلام واپس اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے تو انہوں نے اس کو لپیٹ کر چھوٹا سا کر دیا اور ایک تعویذ سا بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کہ اس سے حفاظت رہے گی۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو کرتا اتار کر اندر ڈالا گیا کنویں میں، تو جبریل امین نے آ کر وہ پٹکا کھولا اور اس میں سے وہ کرتا نکال کر وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ اب وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اب اس کرتے کا کیا کارنامہ ہے انشاءاللہ آئندہ آ رہا ہے، آئندہ آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو اب میرے پاس رہے گا۔ کہنے لگے یا ایوہ العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، رونے دھونے شروع کر دیا، ہمارا باپ بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، ہم نے تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھا ہے، آپ یہ کر لیجئے، اس چوری ہو گئی نا، لیکن اس کو چھوڑ کے مجھے پکڑ لیجئے۔ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، الناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، جس کو پایا ہے اسی کو پکڑیں گے، یہ کیا جس نے کیا نہیں سزا اس کو ملے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر ایسا کیا، انا اذا اللہ غالبون، ظلم کرنے والا میں ہو جاؤں گا۔ اب جب بادشاہ نے انکار کر دیا، فلم مستیسو منہ، جب بادشاہ کی بات سے مایوس ہو گیا، خلصو نجیا، اب آپس میں میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میٹنگ میں بڑے نے کہا، وہی بڑا یہودا، وہ جو 10 بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، ہاں، اور انہی میں سے ایک بھیڑیا بچاتا ہے، یہودا جو بڑا بھائی تھا، بعد نے کہا کہ روبیل بڑا بھائی تھا، بعد نے کسی تیسرے کا نام لکھا ہے، بہرحال جو کوئی بھی بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی نہیں، ہاں، تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے باپ کو عہد و پیمان دیا ہے، ہاں، فلن ابرح الارض، میں تو اس مصر کی زمین سے اب جاؤں گا ہی نہیں، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس اور ان کو جا کے بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، لہذا اس کو روک لیا گیا ہے، اور ہمارے پاس 2 دلیلیں موجود ہیں۔ پہلے جب یوسف کا معاملہ ہوا تھا کوئی دلیل موجود نہیں تھی، صرف جھوٹا کرتا لے کر آئے تھے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے بھیڑیے کا، کہ اتار کے کھایا تھا اور خون الگ سے لگا کر دے دیا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن اب ہمارے پاس 2 گواہیاں موجود ہیں، جو قافلہ ہمارے جس قافلے میں ہم آئے ہیں وہ قافلے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، اور جس شہر سے ہم آئے ہیں اس شہر والوں سے آپ پوچھ لیجئے، آپ ہمیں سچا پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 9 بھائی واپس گئے، بنیامین قید میں آ گئے اور بڑے نے جانے سے انکار کر دیا، 9 بھائی واپس ابا کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا، کہا نہیں بل سورت لکم انفسکم، یہی جملہ پہلی دفعہ بھی کہا تھا، بل سورت لکم انفسکم، پہلی دفعہ جب جملہ کہا تو یہ صحیح تھا، اور جب دوسری دفعہ کہا تو یہ جملہ غلط تھا، کیونکہ اس دفعہ اولاد سچی تھی، اس دفعہ اولاد سچی تھی. بہرحال یوسف علیہ، یعقوب علیہ السلام غمگین، غم در غم، پہلے یوسف علیہ السلام کا غم، اب بنیامین کے چلے جانے کا بھی غم. مفسرین نے لکھا ہے 6 سال روتے 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 ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی غم کے اندر، غم کے اندر. پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے بیٹو جاؤ دوبارہ مصر اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو، ایک کا وجود یعنی بنیامین کا وجود تو مصر میں یقینی ہے، لیکن یوسف کا بھی نام لیا کہ جاؤ مصر میں ہی یوسف کو بھی ڈھونڈو. یہ سے کہتے ہیں نبوی فراست. بہرحال وہ بچے، انہوں نے کہا کہ اب غلہ بھی ختم ہو چکا ہے، جانا تو پھر بھی پڑے گا. اب کی دفعہ ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، بادشاہ کے پاس پہنچے. لفظ مزجات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ ان کے پاس نکمی رقم تھی. نکمی رقم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ کھوٹے سکے تھے جو بازاروں میں چلا نہیں کرتے. بعض نے فرمایا گھریلو کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا. وہ لے کر پہنچ کے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ ہم سے یہ نکمی رقم وصول کر لیجئے اور ہمیں غلہ پورا پورا دے دیجئے کہ ہمارے گھر کے اندر فاقے کی نوبت آ چکی. ہاں مفسرین لکھتے جب انہوں نے وہ رقم دیکھی تو ظاہر ہے باپ اور بھائی کی محبت، تو یوسف علیہ السلام کی روتے روتے داڑھی گیلی ہو گئی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ کے حکم سے کھولا. ہاں کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا. اب ان کے دماغ پہ ایک، تو ان کو کیسے یوسف کا معاملہ پتا. اب جو غور کیا تو کہنے لگے قالوا اینک لانت یوسف، کہنے لگے لگتا ہے تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسانات کیے. اب ان بھائیوں کو وہ 11 ستارے اور 4 سورج یاد آئے، کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا کی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ تو کہ آپ کوئی بات ہی نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یہاں یہ بھائی سب ملے ہاں، اور انہوں نے اپنا وہ کرتا جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے جنت سے آیا تھا وہ کرتا دیا کہ ابا کے جا کر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سارا کا سارا خاندان جو شام میں آباد ہے اس کو مصر لے کر آ جاؤ. وہاں سے قافلہ نکلا، اللہ نے خوشبو پہنچا دی. یوسف علیہ، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہاں کہ اگر کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف اور باولا اور پاگل نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے جب کنعان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنویں میں یوسف تھے تو خوشبو نہ پہنچی، اور یہاں 8 دن کا فاصلہ ہے اور خوشبو پہنچ رہی ہے. معلوم ہوا غیب کا علم کسی بھی نبی کو نہیں ہوا کرتا، اللہ کے بتانے سے ہوا کرتا ہے، اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا دے دیا، یہ سب وہاں پہنچے اور جیسے ہی خوشخبری بتائی، کہنے میں کہتا نہیں تھا انی علوم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مفسرین نے لکھا ہے 80 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، اپنے والدین کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں نے یہ تعظیمی سجدہ کیا جس کا ذکر وہاں پر جو شروع میں آیا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. یہ اس کی تعبیر تھی، یہ اس کی تعبیر تھی. بہت ہی احسن قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن جو اصل بنیادی بات ہے کہ دیکھو نبی کی بھی آزمائش عورت کے ساتھ فتنے میں لی گئی ہے، عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. چنانچہ شیطان نے جب اللہ سے آزمائش کے لیے چیزیں مانگی اور پھر جب عورت ملی تو وہ جھوم گیا، کہنے لگا یہ تو میرا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، یہ کبھی نشانے سے خطا نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے ایک گر بتا دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن بندوں کو کہہ دو اپنی نظریں نیچی کر لیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن بندیوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لیں. اب یاد رکھو کہ ٹی وی پہ آنے والے کا حسن بھی میری ماں بہن بہو بیٹی بیوی کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہے. کیوں؟ جب زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت آ سکتی ہے تو آنے والے تو ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں. ہاں کہ یہاں پہ شکن پڑا ہوا ہوگا کپڑوں پہ کچھ نہیں، بڑا باقاعدہ میک اپ کیا جاتا ہے، باقاعدہ میک اپ کیا جاتا ہے. حضرت والا نے بتایا کہ ایک صاحب مولوی صاحب جو تائب ہو کر آئے میڈیا سے خود بتانے لگے، اور اتنا گندا ماحول ہے جو یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں نا، لڑکے بھی محفوظ نہیں ہے. ایک چینل میں منورہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا تھا، ایک چینل میں کام کرنے والا لڑکے نے مجھے وہ باتیں بتائی جو قوم لوط کا عملے ہوتا ہے. بڑے پارسا ہیں یہ لوگ، بہت نیک لوگ ہیں بھائی، اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ بھائی میڈیا پہ جاؤ، جاؤ بھائی میڈیا پہ جاؤ. الامان الحفیظ میرے بھائی، الامان الحفیظ. ہاں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زلیخا کا دل آ سکتا ہے، تو کیا ہماری بیوی کا، بیٹی کا، بہو کا، ماں کا دل کسی غیر مرد پہ نہیں آ سکتا؟ جس بیچارے کو کم صورت شوہر ملا ہوا ہو، اب وہ دیکھ رہی ہے لمبا چوڑا حسین جمیل اور امامہ پہنا ہوا، یہ لمبی داڑھی، اس کے دل میں اپنے شوہر کی حقارت آئی تو کس کی وجہ سے آئی؟ اس کی وجہ سے کہ آپ ٹی وی پر آئے، آپ ہدایت نہیں پھیلا رہے ہیں، آپ گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. جب آپ ٹی وی پر آئیں گے، جو شیخ اگر اللہ نہ کرے ٹی وی پر آئے، میڈیا پر آئے، تو اس کے مریدین بھی ٹی وی لیں گے نا بھائی، ٹی وی رکھیں گے نا اپنے گھر میں کہ بھائی میرے شیخ صاحب ٹی وی پہ آتے. پھر صرف شیخ صاحب ہی تو نہیں چلیں گے ٹی وی پہ، کیا کیا خرافات چلیں گی. میں تو ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، محبت کرتے ہیں. ہاں میں نے تو ان سے عرض یہ کیا، آج چل رہا آج کل جمعے کے بیانات ہو رہے ہیں جناب والا، اور وہ جو کیمرہ لگا دیا جاتا ہے نا، صحیح ہے جی، باقاعدہ کیمرہ لگا لیا جاتا ہے، وہ اور جو ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آن ایئر بھی جا رہا ہے، باقاعدہ تصویری بیان جا رہا ہے. آپ کا کیا ضرورت ہے آپ کو تصویری بیان؟ اخلاص باقی رہے گا؟ اللہ کے لیے باقی رہے گا؟ ہاں میڈیا والے آتے میرے پاس، کہنے لگے جی آپ ایک کلپ دے دیجئے. میں نے کہا بھائی جس سے کپڑا ٹانگتے نا وہ کلپ دے سکتا ہوں، آپ میرا آڈیو کلپ چلائیے. نہیں. میں نے کہا آپ کو چلانا ہی تصویری کلپ، آپ اور میں اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس سے ایک آدمی کو فائدہ ہو جائے، ایک لاکھ آدمی کو فائدہ ہو. میں اس کا مکلف ہوں کہ دین کی بات پہنچا دوں، آپ بھی اس کے مکلف ہیں. آپ اس پر ہی کیوں مصرے کہ تصویری بیان؟ آ جاتے ہیں، تصویری چاہیے. جب میں تصویر کھچواؤں گا تو میرے متعلقین بھی تصویر کھچوائیں گے، پھر حرام کے اندر مبتلا ہوں گے، اور پھر چینل بھی دیکھوں گا بھائی اور کون سے چینل میں کیا بدماشیاں کی جا رہی ہیں، فتویٰ بھی دینا ہوگا مجھ کو. اپنے گھر کے اندر بھی ٹی وی رکھنا پڑے گا، نعوذ باللہ. پھر گیا دین، مڑ گیا. امام صاحب جب ٹی وی پہ آئیں گے تو پھر مقتدی بھی دیکھیں گے، بھائی ہمارے امام صاحب فلانے چینل پر آ رہے ہیں، بھائی تمہارے امام صاحب مسجد اختر میں آ جائیں کافی نہیں ہے، چینل پہ آنے کی کیا ضرورت ہے بھیا؟ تو میرے بھائی اللہ کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن بندوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی بازے نگاہوں کو نیچی کر لیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن بندیوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی بازے نگاہوں کو نیچی کر لیں. اللہ تعالی ہمیں حفاظت نظر کی توفیق عطا فرمائے، یہاں سے حفاظت ہوتی ہے، یہاں پہ دل میں ایمان جو ہے نا گھر کر جاتا ہے، اور یہاں حفاظت نہیں ہوتی دل سے ایمان نکل جایا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.